میری اس بات سے شاید آپ اتفاق کریں گے کہ عام طور پر مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کم ہی ہم اپناتے ہیں. ہمارے ہاں بظاہر جن چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے بعض میں زور دیا جاتا ہے, نصیحت کے پیرائے جس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں, اگر کوئی قریب سے دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر وہ اخبار اور وہ اچھی چیزیں ہماری زندگی میں ناپید ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم سب اس پر متفق ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط بات ہے, راشی اور مرتشی دونوں جہنمی ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ سود کی لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے, معاشرے کو پاک کرنا چاہیے, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے سود کا لینا دینا. اسی طرح اس سے ملتی جلتی بے شمار چیزیں ہیں, فحاشی کے بارے میں, بے حیائی کے بارے میں, منکرات کا جو بھی تصور ہے اس کی ہم ترویج اشاعت کرتے ہیں, اور یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان پر کنسنسس اجماع پایا جاتا ہے. کسی چھوٹی مجلس میں, کسی بڑی مجلس میں آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا لیں, سب یہ کہیں گے کہ سچ بولنا بہت بری بات, کوئی ایک بھی اختلافی نوٹ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کونے سے کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں آپ جھوٹ بولنا زیادہ اچھی بات. ہر چھوٹا اپنے بڑوں سے یہی بات سنتا ہے, ہر استاد اپنے شاگرد سے یہی بات بتاتا ہے, ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن اس سے یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارا انفرادی تشخص بھی سچ پر نہیں بلکہ جھوٹ پر قائم, رشوت پر قائم ہے, سود پر قائم ہے. بے حیائی, فحاشی, اوریانی کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سب پر ہی قائم ہے ہماری ساری تقاریب, ہماری اجتماعیت کا ڈھانچہ. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے محلے اور بستیوں میں اگر کسی گھر سے رات کو 11-12 بجے کے بعد گانے بجانے کی آواز آتی تھی, یہ کچھ ڈومیاں اور ناچنے والیاں آ جاتی تھی تو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے, اور ایسے لوگوں کو کم از کم شرفاں کی فہرست سے تو خارج کر ہی دیتے تھے. پھر دیکھیے ان لوگوں نے ناچنے والیوں کو بلا لیا اور گانے والوں کو بلا لیا, لیکن برائی کی اصل صلاحیت یہ ہے کہ وہ میری برائی کی حیثیت سے پیش نہیں ہوتی بلکہ وہ انسٹیٹیوشنلائز جب ہو جاتی ہے تو اچھے بھلے لوگ بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. مطلب وہی ناچنے جانے والی ہیں اگر ٹی وی پہ آ جائے تو ہم خود اس کو کھول کر بیٹھیں گے, پھر اس کو دیکھیں گے, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے, اور اپنی دانت میں یہ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ یہ اتنا ہی برا کام ہے جتنا کہ اگر محلے میں کوئی اور کر رہا ہو تو ہم اس کو برا ہوں. یعنی پھر ہم اس کو کلچرل شو کریں گے, اور تقسیم کرنے کی کوئی تقریب قرار دیں گے. اس لیے میں نے کیا کہ جس سے فحاشی اور یعنی بے حیائی انفراد کہتے ہیں یہ تو محض الفاظ ہیں, اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو وہی کچھ ہے جو ریڈیو پر, جو ٹی وی پر, جو ہماری تقاریب میں ہم لوگ سب کو ہی کرتے ہیں. اس لیے میں نے کیا کہ یہ ساری برائیاں, یہ ساری اقدار جن کو ہم اچھا کہتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں سکتے, اور جن کو برا کہتے ہیں انہی پر مشتمل ایک معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں اگر معاشرے کا ایک سروے کیا جائے تو اب بھی 95% سے زیادہ لوگ شاید یہ بات کہیں گے کہ ہم سچ بولنا تو چاہتے ہیں لیکن جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہوگا, رشوت لینا اور دینا ان دونوں سے بچنا تو چاہتے ہیں پر کیا کیا جائے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا, کوئی فائل حرکت ہی میں نہیں آتی, تو تاثیم مجھ سے آتا رہتا ہے اور اس کی مجھ سے آج کے معنی کچھ ہوتے ہیں. جو دوست کا بھی بھلا نہ دوست کا بھی بھلا نہیں ایسا نہیں ہے جو سمجھے اس کا بھلا جو نہ سمجھے اس کا حد بھلا نہیں وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے بے زبان ہاتھ پورے نظام سوچ پر قائم ہو ساری چیزیں تب بھی اگر ستانوے کی صدی مسلم معاشرے کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم ان ساری اچھی باتوں کو اچھا ہی سمجھتے ہیں پر بری باتیں اس طرح رائج ہو گئی ہیں معاشرے میں اور اس طرح ان کا چلن ہے اور وہ معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہیں حصہ بن گئی ہیں انسٹیٹیوشن پورا پورا بن گیا ہے تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. میں چاہتا ہوں اس پہلو سے ذرا سا غور کیا جائے کہ اگر مسلم معاشرے میں یہ کسی بھی معاشرے میں 90-95 اور اس سے بھی زیادہ فیصد لوگ ایک خاص چیز چاہتے ہوں اور کر نہ پاتے ہیں, مطلب سچ بولنا چاہتے ہوں اور پورے نظام انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہوں, رشوت سے بچنا چاہتے ہوں لیکن یہ رشوت دیے دیے بغیر کام نہ ہوتا ہے, اور جو برائی کی قسمیں جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ بات کا غور طلب نہیں ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی اکثریت اپنے اپنے معاشروں میں اتنی بے اثر ہو گئی ہے, بے اختیار ہو گئی ہے کہ جس موضوع پر ان کے مولوی واعظ کہتے ہیں ہر جمعے کو گھنٹے واعظ سنتے ہیں اور حزب توفیق کا سنتے ہیں, جن موضوعات پر لوگوں نے بڑے اچھے اچھے ڈیکوریشن پیسز بنا کر ڈرائنگ روم میں سجائے گئے اور راشد المنتقی دونوں جانوں میں سب بولنا چاہیے پلا ہونا چاہیے, بڑے عمدہ ڈیکوریشن پیسز ہر گھر کے اندر موجود ہیں, شہرے بنائے جاتے ہیں, بیرر سجائے جاتے ہیں, دفاتر کے اندر لگائے جاتے ہیں, تو کیا یہ اسلام صرف ڈیکوریشن پیس کے لیے بہت اچھا ہے, یہ آواز کے لیے بہت اچھا موضوع ہے, یا کہیں جلسہ اور کانفرنس کی جائے تو اس کے لیے سچ پر تقریب بہت اچھی مؤثر ہوتی ہے, اور باقی کام چلانے کے لیے جھوٹ ہی کو اپنانا چاہیے, رشوت ہی کو مزہ اور ماوا سمجھنا چاہیے. اگر یہ صورت حال ہے میری اس بات سے شاید آپ اتفاق کریں گے کہ عام طور پر مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کم ہی ہم اپناتے ہیں. ہمارے ہاں بظاہر جن چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے بعض میں زور دیا جاتا ہے, نصیحت کے پیرائے جس کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں, اگر کوئی قریب سے دیکھے تو اس اندازہ ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر وہ اقدار اور وہ اچھی چیزیں ہماری زندگی میں ناپید ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم سب اس پر متفق ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط بات ہے, راشی اور مرتشی دونوں جہنمی ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ سود کی لانت سے ہمیں بچنا چاہیے, معاشرے کو پاک کرنا چاہیے, اور گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے سود کا لینا دینا. اسی طرح اس سے ملتی جلتی بے شمار چیزیں ہیں, فحاشی کے بارے میں, بے حیائی کے بارے میں, منکرات کا جو بھی تصور ہے اس کی ہم تربیت اشاعت کرتے ہیں, اور یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان پر کنسنسس اجماع پایا جاتا ہے کسی چھوٹی مجلس میں, کسی بڑی مجلس میں آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا لیں, سب یہ کہیں گے کہ سچ بولنا بہت بڑی بات, کوئی ایک بھی اختلافی نوٹ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کونے سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں رات جھوٹ بھوکنا گیا جاتا اچھی بات. ہر چھوٹا اپنے بڑوں سے یہی بات سنتا ہے, ہر استاد اپنے شاگرد سے یہی بات بتاتا ہے, ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن کس سے یہ بات ڈھکی چھپی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارا انفرادی تشخص بھی سچ پر نہیں بلکہ جھوٹ پر قائم, رشوت پر قائم ہے, سود پر قائم ہے, بے حیائی فحاشی اریانی کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سب پر ہی قائم ہے ہماری ساری تقاریب, ہماری اجتماعیت کا ڈھانچہ. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ زمانہ وہ تھا کہ ہمارے محلے اور بستیوں میں اگر کسی گھر سے رات کو 11-12 بجے کے بعد گانے بجانے کی آواز آتی تھی، جو کچھ ڈومیاں اور ناچنے والیاں آ جاتی تھی تو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، اور ایسے لوگوں کو کم از کم سرفا کی فہرست سے تو خارج کر ہی نہیں سکتے، پھر دیکھیے ان لوگوں نے ناچنے والیوں کو بلا لیا اور گانے والوں کو بلا لیا، لیکن برائی کی اصل صلاحیت یہ ہے کہ وہ میری برائی کی حیثیت سے پیش نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسٹیٹیوشنلائز جب ہو جاتی ہے تو اچھے بھلے لوگ بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً وہی ناچنے گانے والی ہیں اگر ٹی وی پہ آ جائیں تو ہم خود اس کو کھول کر بیٹھیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے، اور اپنی دانت میں یہ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ یہ اتنا ہی برا کام ہے جتنا کہ اگر محلے میں کوئی اور کر رہا ہو تو ہم اس کو برا، یعنی پھر ہم اس کو کلچرل شو کریں گے اور آج تقسیم کرنے کی کوئی تقریب قرار دیں گے۔ اس لیے میں نے کیا کہ جسے فحاشی اور یعنی بے حیائی انفراد کہتے ہیں یہ تو محض الفاظ ہیں، اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو وہی کچھ ہے جو ریڈیو پر یا ٹی وی پر جو ہماری تقاریب میں ہم لوگ سب خود ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کیا کہ یہ ساری برائیاں، یہ سارے اقدار جن کو ہم اچھا کہتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں سکتے، اور جن کو برا کہتے ہیں انہیں پر مشتمل ایک معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں اگر معاشرے کا کوئی سروے کیا جائے تو اب بھی 95% سے زیادہ لوگ شاید یہ بات کہیں گے کہ ہم کچھ بولنا تو چاہتے ہیں لیکن جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے، رشوت لینا اور دینا ان دونوں سے بچنا تو چاہتے ہیں پر کیا کیا جائے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، کوئی فائل ہم سب کی میں نہیں آتی، چپاسی تھا اس کو آتا رہتا ہے اور اس کی مسکراہٹ کے معنی کچھ ہوتے ہیں، جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا، نہیں ایسا نہیں ہے، جو سمجھے اس کا بھلا جو نہ سمجھے اس کا بھی بھلا نہیں، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال، پورے نظام سود پر قائم ہے ساری چیزیں۔ تب بھی اگر 95% مسلم معاشرے کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم ان ساری اچھی باتوں کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، پر بری باتیں اس طرح رائج ہو گئی ہیں معاشرے میں اور اس طرح ان کا چلن ہے اور وہ معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہیں، حصہ بن گئی ہیں، انسٹیٹیوشن پورا پورا بن گیا ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے ذرا سا غور کیا جائے کہ اگر مسلم معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں 90-95 اور اس سے بھی زیادہ 60% لوگ ایک خاص چیز چاہتے ہیں اور کر نہ پاتے ہیں، مثلا سچ بولنا چاہتے ہوں اور پورے نظام انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہو، رشوت سے بچنا چاہتے ہوں لیکن یہ رشوت لیے دیے بغیر کام نہ ہوتا ہو، اور جو برائی کی قسم میں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بات کیا غور طلب نہیں ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی اکثریت اپنے اپنے معاشروں میں اتنی بے اثر ہو گئی ہے، بے اختیار ہو گئی ہے کہ جس موضوع پر ان کے مولوی واعظ کہتے ہیں، ہر جمعے کو گھنٹوں واعظ سنتے ہیں اور حضرت توفیق کا سنتے ہیں، جن موضوعات پر لوگوں نے بڑے اچھے اچھے ڈیکوریشن پیسز بنا کر ڈرائنگ روم میں سجائے گئے ہیں، اور راشد المرتقی دونوں جان میں سب بولنا چاہیے سلاونا چاہیے، بڑے عمدہ ڈیکوریشن پیسز ہر گھر کے اندر موجود ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں، بیرر سجائے جاتے ہیں، دفاتر کے اندر لگائے جاتے ہیں، تو کیا یہ اسلام صرف ڈیکوریشن پیس ہی کے لیے بہت اچھا ہے، یہ آواز کے لیے بہت اچھا موضوع ہے، یا کہیں جلسہ اور کانفرنس کی جائے تو اس کے لیے سچ پر تقریب بہت اچھی مؤثر ہوتی ہے، اور باقی کام چلانے کے لیے جھوٹ ہی کو اپنانا چاہیے، رشوت ہی کو ملجا اور ماوا سمجھنا چاہیے؟ اگر یہ صورت حال ہے، یہی وہ صورت ہے کہ جس کی طرف ہمیں خود بھی متوجہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں افراد و انسانی جو بستے ہیں 90-95 یا اس سے زیادہ فیصد لوگ، ان کی مرضی نہیں چلتی، ان کی خواہش اور ان کی پسند کو کچھ حیثیت اور مقام حاصل نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے، اور یہی سے دراصل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر معاشرہ کسی نظام کا مقبول محنت ہے کہ کوئی نظام معاشرے میں قائم ہے، لہٰذا سارے انسانوں کو جو کسی معاشرے میں رہتے ہیں اس نظام کے حصے کی حیثیت سے رہنا ہوتا ہے، جس طرح مشین کا ہر پرزہ مشین کا تابع ہوتا ہے, اور تنہا اگر وہ یہ خواہش کرے کہ یہ جو کپڑا بننے والی مشین ہے یہ اگر سیاح پیسنے لگے تو بڑا اچھا, پہلے خواہش کرے اور پھر وہ اس مشین کا پرزا وہ کام کرنے سے رک جائے جو کپڑا بننے والا کام ہے, تو کچھ دنوں کے بعد کوئی میکینک آ کر اس پرزے کو نکال دے گا, جس کا پرزا لگا دے گا مشین اور جو سادہ کپڑا ہی بنے گی وہ دوسری نکالے گی. بالکل اسی طریقے سے کسی بھی معاشرے میں جو نظام قائم ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے اپنی گندگی کراتا ہے, وہ لوگوں کو غلام رکھتا ہے, اور عملاً یہ صورت ہوتی ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی مرضی کے خلاف. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم دیکھتے وہ ہیں جو ٹی وی دکھاتا ہے, ہم سنتے وہ ہیں جو ریڈیو سناتا ہے, ہم پڑھتے وہ ہیں جو اخبارات اور ڈائجسٹ ہم کو پڑھاتے ہیں, ہم بچوں کو سوچتے ہیں کون سی نظام تعلیم ہم نے تو نہیں بنایا, جو نصاب تعلیم کا ہے, جو نظام کا ہم کماتے وہ ہیں, جو معاشرے کے اندر اقتصادی ڈھانچہ موجود ہے, کسی اور نے امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی بنائی ہے, کسی اور نے بجٹ بنایا ہے, کسی اور نے اقتصادی ترجیحات طے کی ہے, اور پورے نظام کے اندر اگر سود رچا بسا ہے اور اس کی بنیاد ہے تو آپ لاکھ چاہیں کہ حلال کما لیں, حلال تو نہیں کما سکتے. ہمیں بڑی غلط فہمی ہے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ تو بڑی محنت مزدوری کر کے صبح سے شام تک خون پسینہ کر کے کماتا ہے, لہٰذا وہ حلال کما لیں. اگر آپ اسی تالاب سے پانی لے رہے ہیں جس کا پانی گندا اور ناپاک ہے, تو چاہے بڑی محنت کریں آپ اور بڑی دور سے چل کر آئے ہیں, دو سینے کے اوپر اٹھائیں تو پانی پاک تو نہیں ہو جائے گا اگر اسی تالاب سے آپ نے لیا. جس معاشی نظام کے اندر سود رچا بسا ہے تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ حلال کماتا ہے اس کی غلط فہمی تو ہو سکتی ہے, ورنہ سود کے سود تو ایک جز ہے سر, یہ ٹھیک ہے بڑا اہم جز ہے. تو جس معاشی نظام میں, جس سیاسی نظام میں, جس تعلیمی نظام میں آپ کی کوئی حصے اور رائے نہیں ہے, اور آپ سوچتے بھی رہی ہیں اور دیکھتے بھی رہی ہیں اور سنتے بھی رہی ہیں اور برتتے بھی رہی ہیں, آپ کو صبح اٹھنے اور رات کو سونے کے معاملات بھی نظام طے کرتا ہے, اور دنیا بھر میں آپ کو معلوم ہے کہ وقت بھی وہ کہتے ہیں اب تین گھنٹے پیچھے کر دیا, اب چار گھنٹے آگے کر دیا, لوگ اس کے مطابق چلتے ہیں, کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے, اور اگر تم کہیں تو پاگل سمجھا جائے گا اس کو. جو یہ کہے کہ اب ہماری گھڑی پیچھے کر دیں گے, مثلا آپ پاکستان جائیں گے اپنی گھڑی کو ٹھیک کر لیں گے, پھر یہاں آئیں گے پھر اپنی گھڑی کو ٹھیک کر لیں گے, کوئی دو گھنٹے کا فرق نہیں تھی جو آپ کو اس کے مطابق چلیں گے, اور آپ لاس چاہیں کہ اس وقت یہاں پر بارہ بج جائیں اور لاس چاہیں کہ یہاں پر دس وہ آپ کے بس میں نہیں, یعنی جزیات تک میں آپ کے بس میں کوئی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جس معاشرے میں جو نظام قائم ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے سارے لوگوں کا خدا ہوتا ہے, لوگ بندگی اسی ہی کرتے ہیں, جو وہ کھلاتا ہے وہ کھاتے ہیں, جو وہ پہناتا ہے وہ پہنتے ہیں, جو ہم پہنے ہوئے ہیں جو گندم ہم کھاتے ہیں وہ سود پر لیا اور دیا جاتا ہے, سود ہی کھاتے ہیں اور سود ہی پہنتے ہیں. ویسے ہم چاہے آواز تقریر کرتے ہوئے چاہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے, یعنی ہمارے یہاں کا عملاً صورت یہ ہے, اور آپ جانتے ہیں جس معاشرے سے اصلاً آپ کا تعلق ہے, کہ وہاں اگر کوئی ٹھیلے والا سڑک پر ٹھیلا لے کر نکل آئے تو پولیس والا کہتا ہے کہ نکالے دس روپئے, اور پھر کہیں کہ دس روپئے ٹھیلا سڑک کے اوپر لانے کے دس تو بھی واپس چلا جاتا, واپس جانے کے بھی دس روپئے, ارے تو پھر آگے نکل جائے آگے جانے کے بھی دس روپئے, اب اگر وہ دس روپئے دے تو جو کچھ ٹھیلے پر رکھا ہوا ہے اس کو وہ حرام کریں, بچوں کو حرام کھلائے اپنے, اور اگر وہ مولوی صاحب جا کر یہ پوچھے کہ مولوی صاحب آپ کی تقریر سنی تھی میں نے رشوت کے خلاف, تو اگر میں پولیس والے کو دس روپئے دوں تو حرام کھلاؤں اپنے بچوں کو, نہ دوں تو کروں کیا, ٹھیلا کے سب اٹھا کر کھڑا کروں کیا کروں گا, ظاہر کہ مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ بات میرا سنا کرو اور باقی ڈر تو وہ شراب بات کا ہوگا اور کام وہ کرو جو تمہیں سمجھ نہیں آئے. لیکن بحثیت مسلمان کے بلکہ اس سے بھی آگے کے تحریک کے کارکن کے حصے ہمیں تو اس مسئلے کو اپنی مٹھی میں گرفت میں رکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا, آخر سارے لوگ اسلام چاہتے ہیں تو آتا کیوں نہیں ہے, اگر سارے لوگ شریعت چاہتے ہیں تو آتی کیوں نہیں ہے, اگر سب کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے کہیں اس پر اختلاف نہیں ہے, یہ جھوٹ کون بولتا ہے, اگر سارے لوگ رشوت کے خلاف ہیں تو کون لیتا دیتا, ہندو ہمارا آ جاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ گنبد جھوٹ بولتے ہیں رشوت لیتے دیتے ہیں, ہم غریب مسلمانوں کو جان لاڑ کے بجاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں رشوت, کوئی ایسا معاشرہ تو نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اہم سمجھے تو ہمیں اس کو یہ بات ہے لیکن چونکہ پورا نظام اس بات کو بھلانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے تو تسکین کی بھی ضرورت ہے کہ معاشرے میں جو نظام قائم ہوگا لوگ اس کی بندگی کریں گے. وہ جب چائے گھڑی پیچھے کرا دیں, جب چائے گھڑی آگے کرا دیں, وہ جب چائے آپ کو اٹھائے, جب چائے آپ کو بٹھائے, جو چائے آپ کو پڑھائے لکھائے کھلائے پہنائے, جو وہ کہے گا وہ ہوگا. اور نظام کی یہ خوبی آپ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو نظام قائم تھا اس کے اندر بھی یہ خوبی تھی کہ جب وہاں اسلامی نظام قائم تھا مدینے میں تو سارے مناسبین کی نماز داخلہ پڑھنی پڑتی, سارے فاسقین کو جہاد کے لیے نکلنا تو پڑتا تھا, تو چاہے وہ سازشیں کرتے ہیں کسی کرتے ہیں, لیکن نظام کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین سے بھی اپنی مرضی کا کام کراتا ہے. بچے جھوٹ کا نظام اور سود کا نظام اور رشوت کا نظام اور خدا کے بے خوفی کا اور آخرت کے بے فکری کا جو نظام قائم ہے, اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بہت ذکر کر سکتا ہوں, بہت تسبیحات پڑھتا ہوں, بہت بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, غلط فہمی ہے اس کو, کچھ بھی نہیں کرتا. اس میں اللہ کی نمازیں پڑھنے کے لیے تمہیں ڈرتا نہیں کیا, تو پہلے سے پڑھ رہے تو بہت پہلے اور ہماری نمازیں پڑھنے کی اس کی خدائی میں تو اضافہ نہیں ہوتا, جس کو ہم اپنی بندگی کا معاملہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے تو امتحان اسی لیے لینا تھا کہ میرے پورے نظام کو کتنا اور کس قدر تم قائم کرتے ہو, لے کر چلتے ہو. لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم ویسے سب لوگ بہت ذہین بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں, اپنے اپنے معاملات کے اندر بڑے زیرک ہیں, اپنے تجربے سے دوسروں کے تجربے سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے, جو موضوع میں نے سنا اس کی بات آتی ہے, سب لوگ نادان سے بن جاتے ہیں. مجھے اگر کسی شخص کو ہم نے سے کوئی کاروبار کرنا ہو کپڑے کا, تو وہ کسی پنواری سے جا کر نہیں پوچھے گا کپڑے کا کاروبار کیسے کر, بلکہ درجی سے بھی نہیں پوچھے گا جس کے پاس بہت کپڑا ہوتا ہے, وہ تلاش کرے گا, نہیں معلوم ہوگا تو ان سے پوچھے گا, کیونکہ تم کسی کو جانتے ہو کپڑا کاروبار سے مشورہ کرنا ہے کیسے کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے بچے کو کہیں داخل کرانا ہوتا ہے, ہم بہت سے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں پروفیشن کیسا ہے, آج کل اکاؤنٹنسی کا کیسا معاملہ ہے, کئی انجینئر بلائیں تو ٹیکنالوجی کون سی لے, کیا حالات ہیں, کیا اسکوپ ہے, چیزیں کیا. ہم بڑے دھیرج نہیں سمجھدار لوگ, ہمیں کسی گئے گزرے آدمی کی بھی بیٹی کی شادی ہونی تھی اور اس کے گھر میں دونے لینے کے لیے کچھ نہ ہو, تو کسی ایسے آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہو مسلے پر جا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ بس وہ دے دے دیں غزے کی اور دو بریانی بھی کروا دیں اور 25 جوڑے ہو جائیں اور دو لاکھ ہو جائیں ہاتھ سے, کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کی بچی کی شادی ہونی ہو اور اس کے گھر میں کچھ نہ ہو, تو اس سے قرض لے گا, اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا, اس سے جا کے بات کرے گا, فلاں کمیٹی کھولے گا, خود جو بھی کرے گا چاہے, لیکن اس کو معلوم ہے تو تقدیر بڑی ضروری ہے. میں جو ایسا لمبے بیگے نہیں پکا دیں گے, اس کے لیے چاول بھی خریدے گا, اس کے لیے باورچی کو بھی بلائے گا, اس کے لیے سب بڑا سمجھدار آدمی ہے. جس آدمی کو اپنی بچی کی ملازمت کرانی ہے تو ٹیلیفون کھٹائے گا, سفارش لے کر آئے گا, اس سے جا کے بات کرے گا, اس کو پاس دے گا, بڑی جدوجہد کریں گے. لیکن یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ایک نظام معاشرے میں اگر جھوٹ کا اور رشوت کا اور سود کا اور دہرائی کا اور آخرت کے بےخوفی کا اور خدا سے بےخوفی کا قائم ہے, تو اس کو بدلنے کی خواہش کرنا ہے کہ ہاں ضرور سچ کا نظام قائم ہونا چاہیے. لیکن چاہتے لوگ یہ منصب کا اسلامی نظام کی بھی دعا کیجیے گا, آمین آمین کر کے گھر آ جاتے ہیں اپنے. یعنی ہم سب کا تصور اپنے نجی معاملات میں تو بڑی ذہانت کا ہے اور بہت مشورے کا, بہت کوشش کا, بہت جدوجہد کا, لیکن کشمیر کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر سالانہ عید اور بقرعید اور الوداع پر نماز میں دعا ہوتی رہے کہ اللہ کشمیر آباد کرا دے اور ہم سب لوگ ان کے ہاتھ پھیر کے گھر واپس آ جائیں, تو کشمیر کشمیری نہیں سر, کتنی کیسے ملے گا کشمیر؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیے کہ عید کے بعد جب اخبار آتا ہے اس میں 40 سال کا اخبار اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, کروڑوں فرزندان نے توحید میں کشمیر کی آزادی کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے دعا مانگی. یہ کروڑوں فرزندان نے توحید کی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ لمحوں میں کشمیر ہندوؤں کے پاس رکھنا پسند, مسلمانوں کے پاس نہیں رکھنا چاہتے, اس لیے کہ ہم کشمیر چاہتے ہیں دعاؤں سے ہو جائے اور بچی کی شادی جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, بچے کا داخلہ جو ہے ملازمت اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس کے فیوچر کا معاملہ ہو سیکنڈ چوز کا تو مشورہ کرتے ہیں, ادھر ادھر دوڑ بھاگ کرتے ہیں, کچھ خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر سچ کے نظام کی بات ہو جھوٹ کے مقابلے میں تو کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو, ہم آئے تو کرینا کو ختم کر لیں گے اگر ضرورت پڑے. یعنی ہمارے یہاں وہ
بلدیاتی نظام جو قائم ہے آپ کو بھی قائم ہوگا تو اس میں کچھ اس کی شکل ہوگی. لیکن ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مثلاً کراچی میں کہ کسی بستی میں کبھی کبھار بلدیا کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ صاحب وہ پینے کا پانی جو ہے اس کی گٹر کی لائن جو ہے مل گئی ہے, زیادہ لوگ پانی ابال کر کے پانی خراب ہو گیا ہے, ہم بھی کلوری وغیرہ گزار رہے ہیں اس میں سے بھی پانی خراب ہو گیا. جس بستی میں یہ اعلان ہوتا ہے یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ گٹر کا پانی اور پینے کا پانی مل گیا ہے بولٹن مارکیٹ میں مثال کے طور پر, تو بولٹن مارکیٹ میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جب وہ یہ اطلاع پائے تو پھر جا کر سب سے پہلے پانی کی ٹوٹیاں اور نل اور فل پائپ لائن بدل دیں کہ بھائی یہ پانی خراب آ رہا ہے تو اس لیے اسے بدل دیں گے, اگر سونے چاندی کی لگا دیں کوئی اچھی دوسری دھات کی لگا دیں پلاسٹک کی لگائیں تو شاید کوئی نادانی کی بات نہیں کرے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر سارے محلے والے مل کر نلوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن خوانی کریں, اور جیسے قرآن ختم ہوگا نل کھول کر بسم اللہ کا پانی نکال پانی ہو جائے گا, چاہے کتنے قرآن ختم کر لیں گے, بلکہ ہر نل کے سامنے لوگ بیٹھ کے آئے تو کریمہ کا بھی ختم کریں تو بھی جب نل کھولیں گے تو وہی گندا پانی اور پولا پانی جب ہو گیا ہے تو مول صاحب سے تعلیم کیا ہے اور نل کے گلے باندھ لے اور بسم اللہ کر کے نل کھولے تو پانی تو وہی گندا ہے, اس میں کوئی امام جان نہیں آئے چلیے اگر عقیدہ اس کے لیے نل کے اوپر امام جان جان دے کہ پھر آپ بسم اللہ کر کے کھولیں, ہم کوئی آدمی ایسی میدانی کی بات نہیں کرتا ہے, لیکن جب دل کی بات آتی ہے اور سچ کے نظام کی بات آتی ہے اور رشوت کے نظام کے مقابلے کی تو سب چاہتے ہیں کہ ڈراؤن سے ہو جائے, ایسے کرینہ سے ہو جائے, کسی نام جانے سے ہو جائے. اسی لیے میں رکھتے ہیں کہ ہم سب لوگ اسے کافی کہیں اپنے اپنے معاملات کے اندر ہمیں معلوم ہے رسک کہاں زیادہ اچھا ملتا ہے, وہاں جانا چاہیے, وہاں کا ویزا کیسے ملتا ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے, اس کی سفارش کیسے ہوتی اس کی کوشش کرنی چاہیے, سارے راستے ہمیں معلوم. اور ہر غبی سے غبی آدمی جاہل سے جاہل آدمی بڑا عالم ہوتا ہے جب اس پر کوئی مسئلہ اگر پیش ہو کہ کہاں پہنچنا چاہیے. لیکن جب دین کی بات آئے تو ملتا ہے سارے تو مسئلہ کی بہت سارے پتہ ہی نہیں چلتا کس مولوی کی بات مانے اس کی مانے کہ اس کی مانے, حالانکہ دکانیں دھوپتی بہت ساری ہیں لیکن ہم خرید تو وہیں سے لاتے ہیں جہاں سب سے اچھا دودھ ملتا ہے. کوئی دودھ اس لیے نہیں چھوڑ دیں ساتھ ہی دکانیں میں دودھ کی کیا کرنا ہے آج کل بلکہ بکواس ہوتا ہے, کپڑا خریدنا لوگ چھوڑ دیں صاحب جیس دکانیں کیا پتا کہاں سے اچھا ملتا ہے کہاں سے خیال ہم نہیں لیتے. لیکن جب دین کی اسلام کی بات آئے اس کے نظام کی بات آئے تو لوگ اپنی بلا ٹالنے کے لیے اور آپ کے سر ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں پھر کس مولوی کی بات مانیں, یہ بھی یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے, سارے لڑنے کے ہم یہ کہتے ہیں چکر, حالانکہ کپڑے کے معاملے میں اور دودھ کے معاملے میں کھانے سب چکر ہیں پڑتے ہیں, اور کہاں داخلہ کرایا جائے کس اسکول بھیجا جائے کس کالج سب چکر ہیں پڑتے ہیں, پوچھتے ہیں کہاں پر بھیجا جائے کہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے, کراچی یونیورسٹی میں اسلامیہ زیادہ اچھی پڑھائی جاتی ہے, پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ اچھی پڑھائی جاتی ہے, ہم پانی کرتے ہیں نا سوال. لیکن جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا تل جائے تو اچھی, اس لیے اس پر سنگم ہے, میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کسی معاشرے میں جب کوئی نظام قائم ہے تو نہ وہ دعاؤں کو بدلا جا سکتا اور نہ انفرادی کوشش سے تبدیل ہو سکتا, نظاموں کا مقابلہ نظام ہی کیا. ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے سیکولر نظام کو قائم ہو سکے, چاہے وہ بادشاہت ہو یا وہ شیر دم ہو یا کوئی سوشلزم کی بنیاد ہو یا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹری ہو, اپنے اپنے طریقوں پر سیکولرزم کی جو مختلف شیڈس ہیں اس کی شیڈس ہیں اس کی شکلیں ہیں وہ سیکولرزم کا پورا نظام قائم ہے. ہم کوئی خدا سے آخرت سے بے فکر کرنے والا خدا سے بے خوف, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ذرا سا اور غور کریں آپ, یعنی جس معاشرے میں صورت یہ ہو کہ حلال کمانا ناممکن ہو اور حرام کمانا آسان, جس آدمی کو راتوں رات رئیس بننا ہو ناجائز طریقوں سے بن سکتا ہے چٹکی بجائے صحیح طریقوں سے کچھ نہیں مل سکتا, مثلا ہمارے یہاں سے آج کل جس کو راتوں رات رئیس بننا ہو وہ ایک ایسی میز ایسی کسی بس لے کر بیٹھ جائے, دوڑ لگا لیں یہاں پر کہ دبئی بھیجتا ہوں, دو ہزار روپئے لوگ جائیں پاسپورٹ بھی بنوائیں گا ویزا بھی لگاؤں گا اور دبئی بھیج دوں گا, لائن لگ جائے گی لوگوں اس لیے کہ دبئی کا تو بڑا چارج ہے لوگوں, سارے لوگ لائن پہ لگ جائیں گے, دس بجے آپ تین دن تک لائن سے دو ہزار روپئے وصول کرتا رہا اور چوتھے دن سب کو بتائیں کہ چوتھے دن آ کے لے جانا پاسپورٹ اور ویزا, اور جب چوتھے دن لوگ وہاں پر پہنچے تو پتا چلے کہ نہ میز ہے نہ کسی ہے, اور پڑوس میں کسی دکان سے پوچھے کہ وہ یہاں صاحب بیٹھے رہتے تھے کہتے تھے دکان کہاں وہ دکان اپنی بڑھا گئے مجھے بیچتے تھے بلائے دے, اب وہ آدمی کیا کرے, وہ آدمی اگر قریب کے تھانے میں رپورٹ درج کرائے تو ان کا 5% فیصد فالس, دودھ کے تھانے میں جا کر رپورٹ کرایا تو ان کا 10% تھا اس 2000، کسی ماشاء اللہ والوں میں جا کر بتایا تو ان کا 20% تھا. زیادہ آگے جا کے بات کرے تو خود ہی گرفتار ہو جائے گا. زیادہ وہ سفر کرتا ہے وہ بھی غریب بن گیا رات رات. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں غریب بات مجھے ٹھیک والی بات میں کر رہا تھا کہ پولیس والے اس کو پریشان کرتے ہیں. اگر کوئی ٹھیلے والا بڑا مضبوط سا آدمی ہے اور پولیس والا کوئی مریل ناپی کا آدمی ہے اور جب وہ اس سے رشوت مانگے تو ٹھیلے والا اس کو کوئی تھپڑ وغیرہ مار دے گردان پکڑ لے اگر تو کوئی نہیں کرے گا. یہ چاہے وہ کتنے مضبوط ہوں گے کتنے کمزور ہیں. اتنے کمزور جو ہے ایک نظام کا حصہ ہے اور مضبوط جو ہے تو اکیلا ہے. وہ جو کمزور ہے وہ قانون ہے, وہ ریاست لاکر بعد جو انسانوں کی بہترین جماعت ہے. پھر ان کا کیا پہچان کیسے تھے خوش ان کا اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہمارا اصل اسلام تو اب یہی نماز روزہ حج زکات تو یہ تو وہ کچھ نہیں کرتے تھے. وہ اس نظام جو اس وقت وہاں پر قائم تھا شرک کا, بت پرستی کا, خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے فکر کرنے والا نظام, اس کے خلاف جو تجہد کرتے جتنے واقعات ملیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ پانچویں صحابی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں. اور جس وقت ایمان لائے ہیں تو تاکید کی گئی کہ دیکھو اپنے ایمان کا اعلان اور اظہار نہ کرنا, کہ حالات تو ابھی کچھ ہے نہیں سازگار کرو. لیکن انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو یہ چنگاری جو لگی تھی یہ رات میں دبی نہ رہ سکی, شعلہ بن کر لگتی. فوراً سیدھے حرم کعبہ پہنچے, وہاں کفار مکہ بیٹھے تھے, ان کے درمیان جا کر کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کفار مکہ نے جب یہ بات سنی, دیکھیے کفار بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کہنے والا تو سمجھ ہی رہا ہے, سمجھ کے کہہ رہا ہے. یہاں تو نہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہے نہ سننے والا, ہم تو پڑھتے رہتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا نہ اپنے پر نہ دوسرے پر. تو سارے مکہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اچھا ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ ہماری مسجد میں آ کر یہ نعرہ مستانہ, یہ نعرہ بغاوت, یہ نعرہ انقلاب بلند کرتے. سب نے مل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ہے, وہ بے خوف کیا ہے, لہو لہان کر دیا, بے ہوش کر دیا. اس حالت میں وہاں سے لے جائے, جو ہوش میں آئے پوچھا کہ میں کہاں ہوں, کس حال میں. لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو, کس حال میں ہو. اس حال کو یوں پہنچے کہ تم نے بیچ کفار کے درمیان کھڑے ہو کر وہ نعرہ مستانہ بلند کیا. تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا اگر اس جرم کی پاداش میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ جرم تو کل پھر کر دوں گا. اس لیے کہ تم کہتے ہو نا کہ مارا اور پیٹا گیا ہوں, مجھ سے پوچھو کیا مزہ اور لطف آیا ہے ایمان کا مجھے. تم کہتے ہو نا کہ خون میں نہلایا گیا اور بظاہر وہاں سے حالت بے ہوشی میں لایا گیا, لیکن جو مزہ ایمان کا مجھے آیا اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں. اور پھر انہیں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور ایک بار پھر اس کے انجام سے دوچار. تو ان صحابہ کی جو پہچان ہے وہ مکی زندگی میں تو نماز روزہ حج زکات نہیں ہے, پہچان یہی ہے کہ یہ اپنے تشخص کو قائم کرنے کے لیے اس نظام سے جو معاشرے میں قائم تھا تاغوت کا, آخرت کو بے فکر کرنے والا, اس سے ٹکر لینے کے لیے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. اور دشمن بھی سمجھتا تھا کہ یہ کون ہے اور ان کو بھی معلوم تھا ان کا مشن کیا. تو مسلمان تو مجاہد پیدا ہوا ہے یہ کمپرومائز کرنے کے لیے, مصالحت کرنے کے لیے, مفاہمت کے راستوں پر چلنے کے لیے. تھوڑا سا اسلام قبول کر دیا, تھوڑا سا سیکولرزم کو کے حوالے کر دیا. اسلام کو تھوڑا سا نہیں ہوا کرتا, یہ تو پورا ہوتا ہے, پورا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ خدا کی ہم 20% بندگی کریں گے اور 20% اپنے نفس کی بات مانیں گے اور 25% اپنے بچوں کی بات مانیں گے. ان یہ تو صرف نہ خدا ہوا نہ اس کی بندگی تھی. اس لیے اس پسندر میں جو بات اب کرنے کی وسارت کر رہا ہوں وہ یہ کہ بحثیت مسلمان کے اور پھر اس سے بھی آگے ایک اسلامی تحریک کے کارکن کے ہیں. جیسے نصب العین کیا ہے ہمارا نصب العین, تو جدوجہد کشمکش, کشمکش کو قبول کرنا ہے. یعنی جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, اور روح امم کی حیات کشمکش ہو انقلاب. یہ مہم الفاظ نہیں ہیں بلکہ زندگی تو نام ہی کشمکش کا ہے.
اور یہ زندگی اور موت بھی ابتدائی اصطلاح ہے. اصل چیز تو ایمان ہے, ایمان ہے تو زندگی ہے, پھر آدمی مر جائے تو بھی زندگی, اور ایمان نہیں ہے تو موت ہے. زندہ رہے آدمی تو بھی موت ہے, اور مر جائے تو موت ہی موت ہے. تو ایمان اصل چیز ہے کہ یہ ایمان کی چنگاری ہوتی ہے تو پھر آدمی مجاہد بن جائے, اور مجاہد تو وہی ہے کہ جو خدا کے راستے میں جدوجہد کرے, اللہ کے علاوہ ہر الہ کا انکار, یہ اسی کا نام جہاد. یہ پہلے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس بات کو قبول, اسی کا نام تک کیا ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو ذہنی قبول کر سکے کہ سب غلط ہے. یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تصورات پائے جاتے ہیں, آپ خدا کی کبریائی کے ڈنکے بجائیں اور اس کی صفات اور توحید بیان کریں, لوگ اشش کر اٹھیں. پھر آپ جھوٹے خداؤں کی نشاندہی کریں اور کہیں کہ اس خدا کے حقوق کس کس نے غصب کیے ہوئے, نام لینا شروع کریں تو لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور کہیں گے یہ کام نہیں ہوگا. ہم اس کو بھی خدا مانتے ہیں اور ان سارے خداؤں کی بندگی بھی کرتے ہیں جو معاشرے میں ہم نے سجا رکھے ہیں, بنا رکھے ہیں, ادھر ادھر بٹھا رکھے ہیں. تو اس لیے سچی بات یہ ہے کہ اسلام کو اور ایمان کو جدوجہد کا نام ہے. ان سارے چھوٹے خداؤں کے خلاف اور ان کی خدائی کے خلاف کہ جو خود آپ سے آپ جنہوں نے تمکن اور اختیار لے لیا ہے اور خدائی کے منصب پر دعویٰ کر کر, وہ فرعون تو بدنام ہوا نا, اس کا ذکر آ گیا. تو فرعون ہونے کے لیے نام تو فرعون ہونا, جو آدمی بھی جو فرد بشر بھی اپنی ذات کے اندر اپنے نفس کی بات مانتا ہے وہ بھی فرعون ہے. فرعون تو خدا کا حکم ایک ہے, اور میں اپنی بیوی بچوں کی فرمائش پر کوئی دوسرا کام کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کی مرضی کچھ اور ہے, اور میں اپنی پسند ناپسند کے بتوں کو توڑنا نہیں. تو میں بھی تھوڑا سا فرعون ہی ہونا چاہیے. فرعون کا اور کیا کمال ہے, یہی ہے کہ زوال ہے کہ اس نے خود کو خدا بنا دیا تھا. لہذا اس کا سندر میں مسلمان کا کام تو جدوجہد, اور صحابہ کرام کی اگر کوئی پہچان ہے تو وہ جدوجہد ہی ہے. لیکن اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے, یہاں تو میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی, سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں ہم تو ایک غلط نظام کے مقابلے میں صحیح نظام چاہتے ہیں, غیر شرعی نظام کے مقابلے میں شرعی نظام چاہتے ہیں, غیر اسلامی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام چاہتے ہیں, وہی جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا نظام چاہتے ہیں, رشوت کے مقابلے میں اس سے پاک نظام چاہتے ہیں, سود کے مقابلے میں اس سے بہتر. اس پر تو لوگوں کے ذہن صاف. دوسری بات یہ بھی کہ نظاموں کی اس کشمکش میں فرد کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ افراد کے مجبورے کو اجتماعیت کے ساتھ جماعت کی حیثیت سے اٹھ کر اور متبادل نظام پیش کر کے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں بات آ کر رک جاتی ہے مجھے اس پر سب پر بھی ہمارا اتفاق ہے, لیکن پھر بٹ نیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم سب لوگ دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ باتیں تو ساری نہیں سنی, بلکہ قوم تھی ہم نے پہلے 20 سال پہلے ہی پڑھا تھا یہ باتیں صحیح, اور 15 سال پہلے بھی سنا تھا یہی باتیں اسی طریقے سے سب صحیح. دیکھیے جو نظام قائم ہے اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اپنے مخالفین کو اپنے خلاف کام نہ کرنے دے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو لوگ اس نظام کے خلاف ہیں. ہم اکثر بہت سی گفتگو کرتے رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا سا ان کو سمیٹے. مثلا ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا, یہ ایسی بات ہے کہ بالکل عام آپ یہاں کی بات کریں گے, جہاں جائیں گے وہاں جائیں گے, ان صاحب بالکل وقت ہی نہیں ہوتا. آج کل حد یہ کہ دن بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا, صاحب دوستوں احباب سے ملنے کا وقت نہیں ملتا, فلاں صاحب مرنے پہ آج تک تعزیت کے لیے ان کے نہیں گئے, وقت نہیں ملتا, فلاں صاحب کے شادی میں جانے کا وقت نہیں ملتا. بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا بھی ہم صحیح وقت پر نہیں کھاتے, صاحب رات کو سونے کا بھی وقت نہیں ملتا, دن کو جاگنے کا بھی وقت نہیں ملتا, بالکل وقت جاتا کہاں ہے صاحب. ذرا سا سوچیں ایک لمحے کے لیے اس پر کہ اگر آپ لسٹ بنا لیں کہ جن چیزوں کے لیے وقت نہیں ملتا وہ کیا ہے, میں دین کی بات بھی نہیں کر رہا, عام دنیا داری جسے کہیں اس کے لیے بھی وقت نہیں ملتا, تو کیا دن چھوٹے ہو گئے ہیں؟ پہلے ہمارے آبا اور دادی تھے ان کا تو دن 24 گھنٹے کا ہوتا تھا, ہماری قسمت میں 10 گھنٹے کا دن, ایسا تو نہیں ہے, دن تو وہی 24 گھنٹے کا. آپ اٹھا کے دیکھیں سورج نکلنے کے وقت, سورج ڈوبنے کے وقت, چلا کا معلوم ہے 24 گھنٹے کہیں آپ. جی اس نظام کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ہمارا وقت سارا اس کے پاس ہے, ملے گا کہاں سے وقت؟ وہ صبح 7 بجے ہم کو اٹھاتا ہے, 7:30 بجے ڈیوٹی میں بلاتا ہے, آٹھ نو گھنٹے ہم سے کام کراتا ہے, حد توفیق اوور ٹائم کراتا ہے, کہتا ہے زیادہ بیٹھو یا دو گھنٹے میں, ہم بہت خوشی سے بیٹھتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کی مالا جپتے ہیں, حد توفیق سر گنتے ہیں, ہاں جو ہوتا تابے دار سمدار بالکل ٹھیک, اس لیے کہ رپورٹ ہی ہونی چاہیے نا, ترقیاں آگے مناظر طے کر دیں نا, باس کی رضامندی بہت ضروری ہے, بڑا بندہ چاہتے ہیں, آج پیچھے گالی بھی دیتے ہیں اس کو کہ ہمارا باس جو ہے صاحب اس قدر خراب آدمی ہے, لیکن سب سے زیادہ اسی کا حکم ہم مانتے ہیں. جس آدمی کو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب اس قدر شدید فسادی آدمی ہے, صاحب اس قدر راشی بدماش, لیکن جب وہ کہے کہ آپ آٹھ بجے کے بعد دو گھنٹے بیٹھے, حاضر صاحب جیسا آپ فرمائیں گے ہم, جو سب سے خراب آدمی سب سے زیادہ تابے دار. میں عرض کر رہا تھا وقت کی بات, یہ پورا معاشی نظام جو ہے اس طریقے سے تشکیل دیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر آدمی معاشی حیوان بن جاتا ہے. آٹھ نو دس گیارہ گھنٹے تو اس معاش کی چکی میں پستا ہے, اور پھر اگر اس کا اطمینان نہ ہوتا ہو تو اوور ٹائم ادھر ادھر بھی کرتا ہے, یعنی کچھ فٹ نوٹ, کچھ تو ٹیکس ہوتا ہے, مٹن ہوتا ہے, کچھ فائدہ ہے, تاکہ چھوٹی سی ملازمت, ایک چھوٹی سی ٹیوشن, ایک پارٹ ٹائم جاب, اور سب حالات بڑے خراب ہیں, بچوں کو ذرا بھیجنا ہے, مکان تعمیر ہو رہا تھا, وہ ایک ہی منزل بن سکی, لیکن اتنے دن یہاں ہو گئے, دوسری منزل تک نہیں بن سکی اس کی, تو اس میں ذرا اوور ٹائم. اور دوسری یہ وقت کہاں تک, وقت تو ہم نے سارا لگا رکھا ہے نا کہیں, اور اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر جو بہترین وقت ہوتا ہے نو دس گھنٹے ہم سے لے لیتا ہے, اور جب شام کو سات آٹھ بجے چھوڑتا ہے تو اس قدر تھکا دیتا ہے کہ بس ہم اس قابل رہتے ہیں کہ دو تین گھنٹے ٹی وی دیکھ سکیں, یعنی وہی نظام پھر دیکھیں آپ. اس لیے وہ اپنی پسند کا ڈرامہ دکھائے گا, اپنی پسند کی خبریں سنائے گا, اپنی ترجیحات کے مطابق ذہن بنائے گا, رنگین اور غیر رنگین اور کالا اور سفید اور سفید اور کالا اور سیاہ اور یہ سب باتیں ہم کو بتائے گا. تو ہم بس اس قابل رہ جاتے ہیں کہ صوفے کے اندر دھس کے دو تین گھنٹے بس ٹی وی دیکھ سکیں, بس سو جائیں, اور تازہ دم اس کے پھر اس نظام کی خدمت کے لیے چل پڑے. جو آج دس بارہ گھنٹے آدمی کتنی دیر کام کر سکتا ہے, چوبیس گھنٹے میں دس ہی گھنٹے کام کر سکتا, گیارہ بارہ پھر سے وہ تھکا تو اب مسئلہ ریزرویشن کے وقت نہیں ملتا, وقت اسی لیے نہیں ملتا نا, ہم ذرا سے تجزیہ کریں کہ وقت چوبیس گھنٹے ہے نا, اور ایسا سائیکل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پھر انہیں اسکولوں میں کالجوں میں پندرہ سولہ سال کی تاریخ پہلے یہاں پر مکمل ہو جائے, پھر ولایت بھیج دیے جائے, پھر کوئی گرین کارڈ مل جائے, پھر کوئی یلو سگنل ہو جائے, پھر کسی طریقے سے اگر وہیں شادی ہو جائے تو گرین کارڈ زیادہ آسانی سے مل جائے, یہ ساری ترتیب ہے بیس سال, پھر وہ اگلے بیس پچیس سال ریٹائرمنٹ. پھر یہ نظام اس وقت چھوڑتا ہے جب اس کے قابل ہم رہتے نہیں, بدائے بڑا احسان کر رہا ہوتا ہے کہ پچپن سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہے, کیا وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایش کیجیے, ہوا کھائیے, ہمارے کام کے باپ نہیں رہے, آپ کے خواہ مطمئن ہو گئے ہیں, آپ دیکھنا ادھر چاہتے ہیں نظر ادھر آتا ہے, چلنا ادھر چاہتے ہیں پہنچتے ادھر, ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ گلاب اٹھا لیں گلاسی آپ کے ہاتھ, تب آپ ہمارے کام سے نہیں رہے, ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں. تو ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کریں گے, اس لیے جب اس نظام میں تو تین طرح دیں گے بھی ہم, بلکہ کاروبار بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس عمر میں, تو بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بجائے اب تو آپ اللہ اللہ کیجیے, مطلب یہ ہوتا ہے کاروبار ہمارے والے کیجیے نا, اب تک آپ کاروبار پر بیٹھ رہیں گے. تو جب کاروبار سے بچے نکال دیں اور ملازمت سے وہ سارے لوگ نکال دیں, پھر ہم سوچتے ہیں اللہ اللہ, تو اس وقت کیا اللہ اللہ ہو سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے آدمی اللہ اللہ, کون سا اللہ, وہ اللہ کی جس کی خدائی اور کبریائی کے ڈنکے بجنے چاہیے, اس کی جدوجہد کی تو صلاحیت اور قوت رہی نہیں ہوتی ہے. تو مجھے ایسا کہا تھا کہ ایک عنوان سے جو بھی عنوان دیا میں نے, کہ وقت نہیں ملتا, یہ وقت کہاں جاتا ہے, یہ تو وہیں چلا جاتا ہے سارا, اسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے. لہٰذا جو جدوجہد کی بات ہے, جو تیسرا نقطہ تھا, وہ کیسے حاصل, اس لیے کہ جو لوگ اس پر متفق ہیں کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک, بالکل ماشاء اللہ بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شام بڑے مصروف آدمی ہے, سب صبح گھر سے نکلتے ہیں, شام کو پہنچتے ہیں, بس ایک جنہ کا دن ملتا ہے, تو اس دن باہر ایسی خصوصیات ہوتی ہیں, کچھ کپڑے لینے ہیں, کچھ کپڑے دینے ہیں, کچھ تلا کر رہے ہیں, کچھ آرام کرنا ہے, کچھ گھر ٹھیک کرنا ہے, تو ایسا نسخہ بتائیں کہ کام کچھ نہ کرنا پڑے, ہلدی لگے نہ فٹ کرے, رنگ بالکل چوکھا نہایا تم کا, یعنی وہی جو کشمیر وغیرہ مل جائے اور اسلام نظام قائم ہو جائے, یہ ساری باتیں. لہٰذا اس نظام کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے خلاف سوچنے والوں کو اپنے خلاف کام نہ کرنے, آپ منصوبہ بنا لیں اس نظام کے خلاف, لیکن چوبیس گھنٹوں میں سے بارہ گھنٹے اسی نظام کو مضبوط کرنے میں ہم سب کریں. ہم چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں, ہم انجینئرز ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم اس کے ملاحمی تو اس کے کل پرزے اس نظام, وہ ہمیں سے اپنے آپ کو مضبوط کراتا ہے, پھر اسی نظام کو ٹی وی پر ہم کو دکھاتا ہے, پھر سلا دیتا ہے اور جڑا کر پھر وہی کام شروع کرا دیتا ہے.
کہ جس نے اس نقطے کو سمجھ دیا اس کے سامنے تو بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ جدوجہد کے لیے اس نظام سے کچھ عدم تعاون بھی کرنا چاہیے. میری بات پتہ پہنچ رہی ہے آپ تک نہیں, میں چاہتا تو ہوں کہ پہنچ جائے لیکن کیا پتا نہ پہنچ رہی ہوں. مطلب اس نظام کی عدم تعاون, کیسے عدم تعاون؟ اس لیے کہ وہ تو معیاری زندگی اسی سے بنتا ہے, اور پہلے ہماری نو اسٹار لائف تھی, پھر ون اسٹار لائف بن اس نظام کی خدمت کرتے, پھر ٹو اسٹار, اب تو ماشاء اللہ سب بچوں کے گھر الگ الگ ہیں, اور وہ ہمارا ایک گھر وہاں گلشن اقدام میں بھی ہے, کچھ چوک یادگار میں, ماشاء اللہ حالات کافی بہتر ہیں. تو اگر مجبور ہیں آپ آٹھ دس گھنٹے اس نظام کی خدمت کریں تو دو چار پانچ چھ گھنٹے اس نظام کے خلاف بھی تو کام کریں, حالانکہ پھر بھی پروپورشن اسی کے حق میں جاتا ہے. لیکن یہاں ہماری رہنمائی اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے جامعہ, اور اپنے نبی کے ذریعے سے بار بار بتلاتا ہے کہ تم تھوڑے بھی ہوگے تو زیادہ کے اوپر غالب ہو, تمہارے دو گھنٹے جو ہیں وہ آٹھ گھنٹے کے اوپر بھی غالب ہو سکتے ہیں. دو گھنٹے کی جدوجہد ادھر کرو, آٹھ گھنٹے اگر دس گھنٹے اس نظام کو مضبوط تو بھی تم فتح مند ہو سکتے ہو. ایک متبدل تعداد یہ کام کر تسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ کر. اب یہ کیسے ہونے کی, یہ عدم تعاون والی بات. لیکن یہ بات اس طرح سے ہے, آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی جان پر بن جائے, اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے, کوئی چیز میسر نہ ہو اور جان اس کی جا رہی ہے, تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. سور بھی حلال ہوتا ہے, یعنی شرم تو اسے حالت اضطرار کہتے ہیں کہ اس میں پھر آدمی اگر سور کھا کر جان بچا سکتا ہے تو پھر وہ کھا سکتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو سور کھاتی ہے. اب اگر کسی ایک میز پر دو ایسے آدمی جمع ہو جائیں, ایک وہ جو سور کھاتے ہیں عام دنیا کے لوگ, اور ایک وہ جو حالت اضطرار میں مجبوراً جان بچانے کے لیے سور کھا رہا ہوں, دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں, تو بتایا تو دونوں ہی سور کھا رہے ہیں, لیکن بڑا فرق ہے دونوں. پہلا فرق تو یہ کہ یہ جو حالت اضطرار میں کھا رہا ہے مجبوری کی حالت میں, تو نفرت کے ساتھ کھا رہا ہوگا, کراہیت کے ساتھ کھا رہا ہوگا, اس کا دل نہیں لگ رہا ہوگا, یہ اس کی ڈشے نہیں کھلائے گا کہ یہ سور کے کوفتے ہیں, یہ اس کے شامی کباب ہیں, یہ اس کا متنجن ہے, یہ اتنا قورما ہے, یہ جس میں لمبا رستہ پانچ ہوا, وہ تو ایک تھوڑا تھا وہ مشکل جان بچانے کے لیے, جبکہ دوسرا جو ہے تو ڈشن پہ جائے گا. تو اگر اس نظام سے عدم تعاون کی بات ہوگی تو وہ یہی ہے کہ اس سے اتنا لیا جائے جتنا ناگزیر حالت اس طرح, اور پھر اس کے خلاف جدوجہد پر زیادہ تھا, ورنہ جتنا زیادہ اس سے لیں گے آپ اتنے بہت درکار ہیں, اتنی صلاحیتیں درکار ہیں, اور اپنے آپ کو پورا اسی میں کھپا دیجیے تو بھی ناکافی. اس لیے اس نظام کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ نظر آئے گا کہ میرے گھر تو تین بیڈ روم والا گھر ہے, لیکن وہ اگلا گھر جو جا کے دیکھا اس میں صاحب کمال ہو گیا, چار بیڈ روم تو بنا دیے, میرا بھی چار بیڈ روم کا ہوں گا. ہر آدمی کے ڈرائنگ روم میں جا کر احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیکوریشن پیسز, اچھا یہ کہاں سے حاصل کیا تھا, وہ کہاں سے آپ کو ملا تھا, اچھا اچھا آپ کا تو بیٹا وہاں آیا رہا تھا, اب کیسے لکھے گا اسے, میرے لیے بھی ایک بھیج دے. ساری مسافت اسی میں کہ جو اس کی آئے وہ مجھ کو مل جائے. اس کی تقریب بڑی شاندار ہوئی تھی, میں بھی بیٹی کی شادی ویسی کروں. اس کے بچوں نے جب وہ فلا ڈگری پاس کی تھی تو انہوں نے یہ میں بھی ویسی کروں, ساری مسافت. اور یہی موجودہ نظام میں جو سیکولر نظام ہے خدا سے بےخوف کرنے والا, اس کی یہ صلاحیت بھی ہے, اور اس نے یہ صلاحیت سب میں پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا اور دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھا, تو بارگاہ رب العزت میں اس کا نام صابروں اور شاکروں میں لکھا گیا. اور ہمارا حال کیا ہے اس کے مقابلے میں, جو اس نظام نے ہمارا ذہن بنایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھا اور بس ویسی زندگی اور ویسا گھر اور ویسے تقریبات حاصل کرنے کے لیے کوشش رہا, ہمیشہ کوشتے رہو کہ یار وہ تو بہت آگے نکل گئے, اور دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر آدمی رہتا ہے کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے, ہم پڑھ تو لیتے ہیں کم از کم, وہ تو بات ہی نہیں کرتے صاحب دین کی, ہم اشارت کو خرید لیتے ہیں. مطلب کہ آدمی کافی مسلم رہتا ہے کہ میں تو کافی خدمت کر رہا ہوں, تو جب یہ چیزیں الٹ جائیں تو آدمی بے سکرا اور ناشکرا ہوں. جب دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھ کے اور دین کے معاملے میں بچوں کو دیکھ کے سارے شاطروں میں نام لکھا جائے گا, تو جب اس سے الٹ کام کیا جائے گا تو بے صبروں میں اور ناشکروں میں نام لکھا جائے گا. اور یہ جو موجودہ نظام ہے مغرب کا سرمایہ دارانہ پورا سیکولرزم کا نظام,
یہ انسانوں کو لالچی بناتا ہے, جاہ و حشمت کا بھی, پیسوں کا بھی, دنیا داری کا بھی, عزت و شہرت کا بھی, مزید دنیا سمیٹنے بٹورنے کا بھی. یعنی عملاً ہر شخص جو ہے وہ قسطیں ادا کرنے والی مشین بنا رہتا ہے. مہینہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ فری لیا تھا قسطوں پر, اس کی قسط ادا کرنی ہے, وہ مشینری کی اس کی قسط ادا کر دی ہے, وہ فلاطی ہو گئی تھی, وہ فلیٹ لیا ہوا تھا, وہ دکان لی ہوئی تھی, وہ پلاٹ لیا ہوا تھا. قسطیں ادا کرنے والی مشین یہ سرمایہ دار نظام کی خصوصیت ہے کہ آدمی وہ چاہت اور لالچ اور دنیا مزید سمیٹنے اور بٹورنے کے طریقے, اور وہ سارے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, سارے اشتہارات آتے رہتے ہیں کہ اگر آپ صرف 1,000 روپے جمع کرا دیں تو 1,00,000 روپے کی فلاں چیز آپ کو مل جائے گی, بڑا خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو گروی رکھ لیتے ہیں کہ وہ 1,50,000 وصول کرتے ہیں, ساری عمر اس سے وہ سستے وصول کرتے رہتے ہیں, اور آدمی ہر ایک کو اپنے آپ کو گروی رکھ پاتا ہے. اس لیے اس نظام سے عدم تعاون کی اگر بات ہوگی تو حالت اضطرار سمجھ کر اس سے کم لے لیں, اور زیادہ سے زیادہ تر تناز کے راستے پر چل لیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پھر یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے نا اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو جب اسوہ حضور کا بیان کرتے ہیں, کہتے اور سنتے ہیں, تو تبرک کے لیے کرتے ہیں, ثواب کے لیے. حالانکہ ثواب بھی ہے, وہ تبرک بھی اس سے بہتر کوئی نہیں, لیکن اپنانے کے لیے, اس پر چلنے کے لیے, اس کے مطابق ڈھلنے کے لیے بننے, یہ کوئی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے تو محاذ المومنین سے جو تھی اسے پوچھا کہ میرا بستر کچھ تبدیل ہو گیا ہے کیا؟ انہوں نے کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, وہی دوری جو آپ کے نیچے دوری کر کے بچھائی جاتی تھی, رات ہم نے اس کو چوڑا کر کے چار تکے کر کے بچھا دیے, وہی بستر ہے آپ. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس کو ویسے ہی بچھایا کرو جیسے بچھتی تھی, اس لیے کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھنے میں مجھے کوئی دقت پیش آئی. لیکن جہاں کچھ کپڑے کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا ہے کہ کوئی اس سے نتیجہ نکالے گا, بول تو بولی تو سونا چاہیے, اور اس کی چار تہیں تو کبھی نہیں کرنی چاہیے, دوری دوری کر کے سونا چاہیے. چھپے کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ آدمی جس مشن کے لیے, جس منزل کے لیے, جس کام کے لیے اپنے بارے میں طے کر لیا, پھر زیادہ رام ویسے ہی جمع کرے گا. یعنی ہم جیسے کافی سمجھدار ہیں, میں نے کیا نا کہ اگر ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہوتے تو ہمارے لوگ 20 کلو گرام کی اجازت, کوئی 100 کلو گرام لے کر جاتا ہے, سمجھدار آدمی 2025 لے جائے, کوشش کرے گا منت سماجت سے نکل جائے. لیکن جانا چاہتے ہیں ہم جنت میں, اور سارے چیزیں جو اختیار کی انہیں جنت سے دور لے جانے والی, اتباع کرنا چاہتے ہیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انفائز بہت آپ سیرت پر تقریر ہونی چاہیے, کچھ سیرت کانفرنس دفعہ کی جائے, سیرت کانفرنس کر لیجیے, بہت اچھے مقرر بلا گئے فلاں عالم الدین فلاں عالم, یعنی خواہش یہ کہ سیرت کا تذکرہ, لیکن بس تذکرہ ہو, باقی زندگی ہماری وہی گزرے گی جو ہم گزار. اس لیے میں نے اچھا کہ یہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے, جو صحابہ کا اصل کمال ہے وہ ہے ہی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے سنا بس اسی وقت اپنا لیا, کہ کوئی چیز چھوڑنی تھی تو چھوڑ دی, تب کرنی کوئی چیز اختیار کرنی تھی تو اختیار کر دی, کوئی بے پلان نہیں تھی کہ کل سے ہم نیک بن جائیں گے, پرسوں سے ہم شراب چھوڑیں گے, 6 دن بعد ہم سود کو ترک کریں گے. جو شراب کی حرمت کا واقعہ آتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے, مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا, مختلف لوگوں سے سنا ہوگا, سب میں تسلسل سے ایک ہی بات آتی ہے کہ منادی کرنے والے نے جس وقت پکارا کہ شراب حرام ہو گئی تو کچھ جام یہاں تک آ گئے تھے, کچھ لوگ بلین چکے تھے, کچھ ابھی باقی تھی, کچھ مٹکوں کے اندر رکھی تھی, کچھ مجلسیں سجی تھی, کچھ محفلیں آراستہ تھی, جام بہائے جا رہے تھے, اپنی اس کا رنگ کھائے اس مزاج کے مطابق, لیکن پکارنے والے نے کہا کہ شراب آرام ہوئی تو جو جام یہاں آیا تھا وہ یہاں سے نیچے گیا ہے, اوپر نہیں گیا, جو آدھی پی جا چکی تھی بس وہی پی گئی, باقی یہ نہیں سوچا کہ اتنے سمجھی تو ضائع ہوگی نا بھائی, اور آپ نے پیتے ہی تھوڑی دیر پہلے تک, اس وقت تو چھپکے سے پی لیجیے بعد میں دیکھا جائے. یعنی یہ مٹکا تو بڑی محنت سے تیار ہوا ہے نا, پیسے خرچ ہوئے اس سے, تو یہ مٹکے والی پی لیں گے اس کے بعد کر, کوئی ایسی بات کہیں ملتی ہے حدیث کی کتاب میں کہ کسی نے یہ تعلیم کی ہو کہ بھائی ضائع کرنے کا کیا حاصل ہے, آخر کل تک حلال تھی نا, کوئی دانشور ہوتا تو سمجھاتا کہ بھائی دیکھو 11:05 تک تو حلال تھی, پیے گا تم تو 11:06 پر اچانک کیا فرق پڑتا ہے 11:10 پہ کر لینا تم اس کو حرام, بلکہ واقعہ آتا ہی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی نظر آئی. یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ جام واپس آ جائیں, گلاس توڑ دیے جائیں, مٹکے ختم کر دیے جائے اور ان کو بھا دیا.
تو اس میں ہنسنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی جو بات ہے
حجت, اور یہی سے وہ کردار پیدا ہوتا ہے. یہ کردار ایک دفعہ پیدا ہو جائے
اس میں دنیا چھوڑنا بھی آسان ہے, دنیا کو برتنا بھی آسان ہے. اپنی مرضی کے مطابق جتنا لیا ناگزیر اس کے مطابق لینا اور اس سے ہٹ کر کے چھوڑ دینا ممکن ہے. اور یہ تربیت ایسی ہے کہ تھرو آؤٹ آپ کو ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, عین حالت نماز میں تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے. لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے, اچانک وہی آتی ہے کہ حرم کعبہ کی طرف اٹھ کر کے نماز. اب بیچ نماز میں حکم دینے کی بنا کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے سمجھ. کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز دو منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہی کو آنا چاہیے, یہ دو منٹ پہلے شروع ہوئی تھی اس سے پہلے آ جاتی. یہ کہ بیچ نماز میں وہی آ رہی ہے, وہ آئی اسی لیے کہ جس وقت اللہ کا حکم آ جائے تو لوگ تابعداری کرنا سیکھے, پھر کچھ اور نہیں ہو سکتا اس حکم کے اتباع کے علاوہ. عین حالت نماز میں پوری کی پوری جماعت میں رخ کر دیا, پہلے بیت المقدس کی طرف سے اور حرم کعبہ کی طرف سے تربیت دی جائے اجتماعی طور پر. عین اس حالت میں جب لوگ شراب پی رہے تھے حرمت کو حکم. یہ ہے دراصل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے محبت اور آپ کے دامن سے وابستگی. لیکن اس میں اگر معاملہ التوا کا اور آج نہیں اور کل کا اور ابھی نہیں کسی اور وقت کا, اور ابھی تو بہت گھاٹا ہو جائے گا, ایک وقت تو اس مسئلے کو مت چھیڑو, نقصان زیادہ ہے, پھر کبھی دیکھ لیں, یہ پھر بے ایمانی کی بات, یعنی ایمان سے دور جانے. اور اگر ہمارا مجبوری رویہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نظاموں سے کشمکش میں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کس طریقے سے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کرنے میں کام, پھر ہم نہیں سوچے کہ وقت نہیں ملتا, حالات نہیں ہوتے, فلا چیز نہیں ہوتی, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نظام ہم کو وقت نہیں دے گا. تو یہ ہم سے آگے کہیں کہ حضور آپ ہمارے خلاف بھی کام کیجئے کچھ دیر, ہم دو گھنٹے آپ کو فارغ کر دیں گے, لیکن پانچ بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے, لیکن ہم آپ کو تین بجے فارغ کر دیں گے تاکہ ہمارے خلاف آپ بھی پوچھ لیں. اور جدوجہدی ایمان ہے, کشمکشی ایمان ہے, نفس کے خلاف جدوجہد, اس کی خواہشات, اس کی تمنائیں, اس کی آرزوئیں, اس کا دنیا کے اندر الجھنا اور الجھتے چلے جانا اور معاشرے کے اندر تمام چیز. تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آج کل کی اصطلاح میں اگر ہم سادگی کہیں تو سائنس کا مفہوم بدل جاتا ہے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہیں تو ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, تو مسئلہ اس میں جاتا ہے کہ صاحب کھڑے ہو کر پڑھا جائے یا بیٹھ کے پڑھا جائے, اس پر بحث ہوتی ہے ساری. صاحب سلام کو کیوں بیٹھ کر پڑھو, صاحب سلام آنا کہ مسئلہ کھڑے ہو بیٹھنے کا نہیں ہے, مسئلہ اس پیغام کا ہے کہ اس کے اندر پیغام کیا پہنا ہے, کہ اس کی عظمت کو دیکھو کہ اس نے بادشاہ کو فقیری کی اور یہ آپ نے فقیری اس لیے اپنائی تاکہ آپ کا اس وقت آسان ہو جائے. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بادشاہ بنیں گے پھر ہم اپنائیں گے, اب تو ہم سب بادشاہ بنے بیٹھے فقیری اپنانے کو تیار نہیں. تو جس فقر کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو اختیار کیے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے کہ وہ جہاد کر لے گا, کشمکش کرے گا اپنے نفس کے ساتھ, تو اسے حضور کا فقر بھی اختیار کرنا, اور حضور کا فقر جو ہے وہ توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے, کسی ایک طرف چلے جانا اور جھکتے چلے جانے کا نام نہیں. یہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ آپ زیادہ اس بات کو خود جانتے ہیں, لیکن یہ جو مشکلات میں درپیش ہیں کہ وقت نہیں ملتا اور حالات اجازت نہیں دیتے اور صاحب بالکل موقع ہی نہیں ہوا اور یہ تو فلا ہو ہی نہیں سکتا, یہ وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو کسی اور نظام کے بندے اور غلام ہیں, اور اصل اس کی غلامی پوری کی پوری سب سے لے کر پیر تک کرنا چاہتے ہیں, پھر خواہش یہ ہے کہ ہمیں وقت مل جائے تو ہم یہ کام بھی کریں. خواہشوں سے یہ کام نہیں ہوتا, کچھ اس کے ساتھ عدم تعاون کریں, تھوڑے پر گزارا کریں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے لیے کم سے کم چن لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ قناعت بھی ہوتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو غنی کر دیتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو اندر وہ شرع صدر دیتا ہے اور اطمینان کی دولت دیتا ہے کہ انسان بے نیاز ہوتا ہے. یعنی کہ کیسے ممکن یہ الفاظ میں نے ادا کر دیے, یہ ممکن اسی وقت ہے جبکہ ایمان اور اس کے ساتھ حضور کا فخر اور جد و جہد اور تفریح اس بلائے نہیں سمجھ. پہلی تو اسلامی کے چارکن کرنے کا کام نہیں ہے, پھر اس پورے بات کو وسیع کرنا, پھیلانا, دور دور تک اس کو لے جانا, اسی کے راستے سوچنا, اسی پر ذہنوں کو متقد کرنا, یہ پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ کیسے کیا جائے. لیکن اگر انسان اس بات کو سمجھ لے
اور اس جدوجہد میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو وہ مجاہد بن جاتا ہے جس کا تذکرہ جا بجا پرانے پاک میں اور حدیث میں آتا ہے، یعنی جس کی دعائیں جو قبول ہوں، جس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ، تعلق اللہ کے دین سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی تعلق بندہ نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید بڑی نمازیں پڑھتی ہو تصدیاں ہلا کر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، تعلق تو ان راستوں سے گزر کر ہوتا ہے، جو صحابہ کرام نے آپ 13 سال مکے میں گزارے، پھر اس کے بعد جب جہد سے گزارے، تعلق جہاں ہوئی آپ کو کشن حضور کے اس میں کو اپنا کر ہے، اس لیے میرے دوستو میں نے بہت وقت آپ کا لے لیا ہے اور بنائے کوئی نئی بات بھی نہیں کر، انہیں پرانی باتوں کو اپنے طریقے پر دہرا دیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چیزوں سے واقف ہونے کے بعد پھر ناواقف رہنے والا عمل، علم رکھنے کے بعد لائزمی کی کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی پکڑ کا اور باسب سمجھے بنتی ہے، ہمیں اس کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب بھی کرنی چاہیے، اس کے فضل کے لیے پھر اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ اور تیار کرنا چاہیے کہ کرنے کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے نوازے، واسطہ الحمدللہ.
وزٹ تذکیر.org